الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زان بالسرور وذا سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاد باری تعالیٰ ہے پھر جو کوئی اس کے بعد اللہ پر جھوٹ باندھے تو ایسے لوگ ظلم کرنے والے ہیں. قرآن کریم نے بے شمار پہلو ارشاد فرمائے ہیں انسانی زندگی کے, بے شمار حالات بیان فرمائے ہیں, لیکن ہر پہلو جو ہے وہ رہنمائی فرماتا ہے, اصول وضع فرماتا ہے. انسانی زندگی کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے کہ جس میں یہ تشنگی محسوس کی جائے کہ سوال تو ہے لیکن جواب نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ قرآن کریم ہے کہ جو ہر ضرورت کو پورا فرماتا ہے, کہ ہر پہلو سے, ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. ایمان لانا اقرار ہے لیکن صدق نہ ہو تو ایمان نہیں شمار ہوتا. تو دونوں پہلو, ظاہری اور باطنی, ہر پہلو سے رہنمائی فرماتا ہے. یہ حصہ جو آج ہمیں تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے, شان نزول میں وہ واقعات ہیں کہ جب یہود و نصارہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار تو ہم ہیں, فریقین اپنی طرف نسبت کرتے تھے اور مسلمانوں پر اعتراض کرتے تھے اور اعتراضات میں بے شمار پہلو وہ بیان کرتے. ان میں ایک حصہ یہ بھی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا رہنا, آپ کے جو عبادات, آپ کے پہلو, اسی طرح حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کہ ان کا کھانا, انہوں نے کیسے بطور توارث دین حاصل کیا اور ان کے اعمال کیا تھے, تو ان تمام گفتگو اور بحث میں ایک حصہ ایسا بھی تھا کہ جس نسبت وہ اعتراض کرتے تھے کہ اونٹ کا گوشت انہوں نے چھوڑ دیا تھا یا اونٹ کا دودھ جو اونٹنی کا ہے وہ چھوڑ دیا تھا تو آپ استعمال کرتے ہیں, اور ساتھ دین ابراہیمی جو ہے اس حکم اور اس پہلو کے ماننے والے بھی ہیں, تو اصل تو ہم ماننے والے ہیں کہ ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی. تو قرآن کریم جہاں کسی اعتراض کا جواب ارشاد فرماتا ہے وہ اصول ہوتا ہے. ایسا اصول ہوتا ہے کہ اس طرح کے کوئی بھی اعتراضات جو ہیں ان کا جواب مدلل بھی ہوتا ہے اور واضح فرما دیتا ہے, ایسی تفریق کر دیتا ہے کو باطل کی کہ آمیزش نہیں رہتی. تو اللہ جل شانہ نے انہیں انہی کے اس حصے میں کہ جہاں تورات کو وہ مانتے ہیں کہ اسے لایا جائے, اسے پڑھے. اب جب تورات و انجیل کی بات آتی ہے تو ان میں تو ایسی نشانیاں بھی موجود ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق ہیں, آپ کی ذات اقدس سے متعلقہ ہیں. نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بلکہ آپ کے خدام کی نشانیاں بھی, اور قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا اور اس کی مثال تاریخ اسلام میں موجود ہے. بیت المقدس کی فتح کے موقع پر بھی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو آپ کا آنا, جس انداز سے آپ تشریف لائے, وہ تمام وہ حصے تھے کہ اہل کتاب کے علماء نے کہا ان سے نہیں لڑا جا سکتا, یہ وہ نشانیوں کے حامل ہیں کہ ان سے جو لڑے گا وہ تباہ ہوگا. اسی طرح شہر پناہ حوالے کر دیا تھا بغیر. تو جب یہاں بات آتی ہے تو اللہ جل شانہ نے جو ارشاد فرمایا کہ جو مانتے ہو, جس تورات کو مان رہے ہو, جس اللہ کے کلام کو مان رہے ہو, جس میں آمیزش بھی کرتے ہو, اس میں جو کچھ بیان ہے. اب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بیماری یا تکلیف کسی میں مبتلا ہوئے, اس میں عموماً وہ جیسے ارق النساء کہتے ہیں, اس طرح کی وہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ایک ٹانگ میں جو درد چلتا ہے, اس طرح کی تکلیف تھی. تو آپ نے یہ نظر مانی کہ اس سے مجھے نجات نصیب ہو گئی تو میں اپنی مرغوب غذا جو ہے اسے چھوڑ دوں. اس وقت اس نظر کا ماننا جائز ہوگا یقیناً. اسی لیے اللہ کا حبیب ارشاد فرمایا تو جب صحت یابی نصیب ہوئی تو انہوں نے وہ چھوڑا, لیکن احکام شرعی میں وہ حصہ ممنوع نہ تھا. بعد میں جب تورات نازل ہوئی اور وہ حصے جنہیں انہوں نے چھوڑا تھا نظر مان کر اور بعد کے لوگوں نے اسے حلت و حرمت میں چھوڑا, تو تورات کے نزول میں پھر حلت و حرمت جو ہے وہ نافذ فرما دی گئی. تو جب وہ یہاں اعتراض کر رہے ہیں تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے اگر اتنے ہی تم سچے ہو تو جو حصہ تمہارے پاس ہے جسے مانتے ہو اس میں جو کچھ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا وہ اس کے بارے میں کیا ہے. تو وہ یقیناً جھوٹے تھے, تو اس لیے ارشاد فرمایا پھر جو کوئی اس کے بعد اللہ پر جھوٹ باندھے تو ایسے لوگ ظلم کرنے والے ہیں. یعنی حق آ گیا, کسی طرح کا کوئی شائبہ نہیں ہے, پھر جو جھوٹ بول رہا ہے وہ ظلم کر رہا ہے. اب معزز سامعین کرام, ایک اعتراض کیا گیا, اس کا قرآن کریم نے جواب ارشاد فرما. آج ہم تلاوت قرآن کریم کی نصیب ہو رہی ہے اور اس پہلو پر گفتگو نصیب ہو رہی. آج جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں کتنے ظلم ہیں. آپ غور فرمائیں کہ ہمارا اقرار کیا ہے, ہمارا ماننا کیا ہے, قرآن کریم نے جو ارشاد فرمایا وہ مطابقت, پھر ہمارے وہ اعمال جو ہم اختیار کر رہے ہیں. انسانی زندگی کی ضرورت ہے خوراک. اب اس خوراک میں جو حکم ہے وہ وہاں کی حلت حرمت آپ دیکھیں کہ نہ صرف حلال ہو بلکہ پاک حلالاً طیبہ. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی پاکی بھی ہو. تو جب ہم ان باریکیوں کو دیکھیں گے تو جو اقرار کر رہا ہے لیکن حکم کے مطابق عمل نہیں کر رہا, پھر اس کا جو معاملہ ہے یا اس کا جو کردار ہے وہ کن حدود میں داخل ہو, تو وہ بھی یقیناً پھر ظلم کر رہا ہے. قرآن کریم فرما رہا ہے ذالک فاولئک الظالمون, تو ایسے ہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں. اب وہ ظلم کر رہا ہے تو پھر اس کا نتیجہ بھی تو اس نے بھگتنا ہے. اللہ کریم معاف فرمائے, بتقاضائے بشریت بے شمار کمزوریوں اور غلطیوں کا بندے سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں, لیکن کسی غلطی کا جواز پیدا کرنا اس سے بہت بڑی غلطی جو ہے مزید پیدا ہوتی ہے. کسی غلطی اور گناہ کا اقرار کرنا اور بات ہے, گناہ گناہ ہی رہے گا, لیکن کسی غلطی کا مرتکب ہوتے پھر جواز دینا کہ یہ لازم تھی یا یہ درست ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے. جب بندہ غلطی میں آتا ہے اور پھر واپس نہ آئے تو یہ غلطیوں کا سفر پھر ڈبونے کا سبب بنتا ہے. اس لیے یہ بڑا واضح ارشاد فرما دیا گیا ہے کہ فمن افترى على الله الكذب, پھر جو کوئی اس کے بعد اللہ پر جھوٹ بولے. اب اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا ہے, غلطی کو جو جواز دے گا پھر وہ اس حد میں داخل ہوگا. تو اس لیے فرمایا من بعد ذلك فاولئک الظالمون, ایسے لوگ ظلم کرنے والے ہیں. اب قرآن کریم نے بڑا واضح ارشاد فرمایا ہے کہ ہر غلطی کرنے والا جو ظلم کرتا ہے اپنے اوپر وہ خود ظلم کر رہا ہے, کیونکہ اس کا انجام ہوگا, حساب کتاب ہوگا, اللہ کے حضور پیشی ہوگی. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ادھوری رہے, ہر شے کا فیصلہ ہوگا اور وہ غفور الرحیم علیم ہے. پر قرآن کریم نے لوح محفوظ کا ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسی شے نہیں ہے جسے اللہ کریم نے وہاں درج نہیں فرما دی, اور کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جو روز معاشر پیش نہ ہوگا. تو جب وہاں بات آئے گی تو پھر اس ظلم کا جو مؤاخذہ ہے پھر وہ ہوگا, پھر اس سزا کو بھگتنا ہوگا. پھر ایک حصہ ہے کہ وہ انجام جہاں حساب کے طور پہ وہاں کی تکلیف, لیکن جس عمارت کی تعمیر میں کوئی پتھر ٹیڑھا رکھا جاتا ہے اس کی ساری تعمیر ہی تکلیف دہ ہو جاتی ہے, چاہے جائے کہ اس کی تکمیل کے بعد وہ عمارت گرے, وہ جو تعمیری عمل ہوتا ہے اس میں ہی تکلیف آنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ہر آنے والا اگلا جو پتھر ہے اسے رکھنا محال ہو جاتا ہے. تو جب کوئی بھی عمل بد اختیار کیا جاتا ہے تو وہ جو انسانی معاشرے میں ایک تعمیر ہے وہاں کا پتھر ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اسی لیے عمل بد کو قرآن کریم نے فساد بیان فرمایا, اور فساد فی الارض کے معنوں میں وہ داخل ہو جاتا ہے. کیوں کہ وہ صرف اس نے اپنی خواہش کی تکمیل نہیں کی, جو اعتدال ہے پورے معاشرے کا, جو ترازو ہے اسے اس نے ہلا دیا ہے, وہ عین اپنے مطابق نہ رہا. تو ایک عمل جو غلط کسی نے اس کا ارتکاب ہوا کہیں تو وہ بات وہاں رکتی نہیں, تو یہیں سے ہی زندگی کے اندر ایک فساد پیدا ہو جاتا ہے, نہ صرف ذات میں بلکہ انسانی معاشرے پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے اور اس عالم خلق پر. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یہ جو گرد و پیش ماحول ہے اس سارے پر اس کا اثر ہوتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو موسم ہے اس کے مطابق جو موسم کی تبدیلیاں وہ رونما نہیں ہوتی. تو جب ہم غور کریں تو گرد و پیش کی جو حیات ہے جاندار ہیں وہاں ان کی زندگی میں بھی ایک فساد نظر آتا. ایک سرے سے دنیا کے دوسرے سرے تک سفر کر لیں انسانی معاشرے میں, لیکن آپ مطمئن نہیں ہوتے, آپ کو ایک دھڑکا رہتا ہے. آپ اپنے ملک میں ہیں, اپنے معاشرے میں, اب انسانی معاشرہ ہے نا جی, ایک ملک ہے, ایک قانون ہے, ایک طے شدہ حصہ ہے, لیکن آپ مطمئن نہیں ہیں کہ اپنی ہی آبادی میں گزرتی ہوئی کہ میں محفوظ ہوں, یا آپ کو اپنی حفاظت کا کوئی خطرہ لاحق رہتا ہے, یا جو پیچھے اہل خانہ چھوڑے ہیں ان کی حفاظت کا خطرہ. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ جب عمل بد ہوگا تو وہ اعتدال جو ہے وہ اسے اکھیڑ دے گا. اس لیے کہ ظلم وہ حصہ ہے جو عین مقام سے ہٹا دیا جائے, جب عین مقام سے ہٹا دیا جائے گا تو ترازو ڈول جائے گا, تو یہی ظلم ہے. تو جب ظلم کی بات آئے گی تو پھر یہیں سے فساد, یعنی فساد فی الارض. کوئی بھی غلط عمل جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کا مواخذہ اخروی حیات میں ہے, وہ غلطی اور اس غلطی کے جو اثرات ہیں وہ یہیں سے مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیں درکار ہے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں, جو اللہ کریم نے شعور عطا فرمایا اور جو بنیاد ہمیں ایمان کی نصیب ہوئی, جو ہمارا اقرار ہے, وہ ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ صحیح اور غلط, انسانی شعور حق کی پہچان دے رہا ہے, حق ہمیں ایک ایک چیز کی تعلیم فرما رہا ہے, ایک ایک خواہش کی حدود جو ہیں انہیں متعین فرما رہا ہے, ایک ایک عمل کی حدود و قیود جو ہیں انہیں قائم فرما رہا ہے. جہاں کہیں کو حقوق کی بات کر رہا ہے وہیں اسے قرآن کریم جو ہے فرائض سکھا رہا ہے. تو یہ جو وہ حصے ہیں ہماری زندگی کے جو ہم انسانی زندگی میں بسر کر رہے ہیں, کسی حیثیت سے بھی, معاشرے میں حیثیتوں کے حوالے سے, خاندان میں رشتوں کے حوالے سے, صنف کے حوالے سے, خاتون ہے یا مرد, کسی پہلو سے بھی جسے اللہ کریم نے حیات بخشی ہے اور وہ اپنی فرصت کی گھڑیاں تکمیل کر رہا ہے, تو ایک عمل ہے جو جاری ہے, اس نے زندگی بسر کرنی ہے, اسے معاملات پیش آئیں گے, اس نے فیصلہ کرنا ہے, کسی نہ کسی طرف قدم اٹھانا ہے. تو جب ہم اپنی باریکیاں اپنی زندگی دیکھیں گے تو یقیناً بعض دفعہ دل جو ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے کہ ایک عمل جو ہے وہ اتنی ساری غلطیوں میں کیسے درستگی پیدا کر سکے. بات یہ نہیں ہے, مکلف ہیں اپنی ذات. جب ہمارا عمل درست ہوگا تو جہاں درستگی نہیں ہے ہم مکلف اس عمل کے نہیں ہیں جہاں درستگی نہیں, پھر پورا معاشرہ ہمارا منتظر رہتا ہے کہ کوئی آئے اور بہتری کر دے اور اپنا حصہ جو ہے وہ ہم ادا نہیں کریں. تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ ہم تمام جہاں ہیں, جس حیثیت میں ہیں, جتنی فرصت ہے, جتنی استطاعت اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے, دنیا کے رشتوں میں جس نسبت کا رشتہ ہمیں عطا فرمایا, تو جو ہماری ذمہ داری ہیں انہیں ہمیں ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور بے شمار کمزوریاں ہیں جس نے فساد کے ایسے پہلو پیدا کر دیے ہیں کہ ہماری زندگیاں تنگ ہیں، تکلیف میں ہیں. اب یہ کہ میرے ایک عمل کرنے سے کیا ہوگا، اس سوچ سے اپنا عمل نہ کرنا، یہ معاملہ درست نہیں ہے. جب ہر کوئی یہ سوچے کہ کوئی آ کر اچھائی کرے تو پھر اچھائی کون کرے. لیکن اس سے بھی جو بنیادی حصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ مکلف ذات کا ہے، اس نے اپنا جواب اپنے اللہ کو دے. تو اپنا کردار غیر مشروط ادا اس لیے کیا جائے کہ اللہ کا حکم ہے، پسند کے مطابق نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے مطابق، جیسے حدود مقرر فرمائی گئی ہیں اس کے مطابق. اس سے وہ زندگی کا ٹھہراؤ نصیب ہوگا کہ معاشرے کی حدت جو ہے اس کا درد آپ تک نہیں آئے گا. کیوں؟ ہم محتاج ہیں، اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے. اس کی قدرت کاملہ سے یہ بعید نہیں ہے کہ ساری آگ ہو اور بیچ میں وہ ٹھنڈک عطا فرما دے، اس کا تو حکم ہے، قرآن کریم نے تو یہ رہنمائی فرمائی. تو جب ہم ان حصوں کو دیکھیں گے تو پھر وہ پہلو جو تجاوز کے ہیں یہ ظلم ہے، قرآن کریم اسے ظلم ارشاد فرما رہا ہے. اب وہ شرک کر کے کر رہے ہیں تو اس کے مطابق جواب ہے، اور جو حکم میں تجاوز ایمان کے بعد کر رہا ہے تو وہ حدود جو ایمانیات پر ضرب نہ کریں، اس کے تحت پھر وہ جو گناہگار ہونا ہے وہ حساب. تو اللہ کریم حفاظت فرمائے، اچھے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اپنا جائزہ اور اپنے اعمال ہر لمحے دیکھنے کی ضرورت. اور ایک ذیلی مزید بات عرض کرتا جاؤں، ہم کردار کا جائزہ لیتے ہیں لیکن اس کے حل میں ایک ذات پر بحث کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی بھی ہو سکتی ہے، میری ذات ہو سکتی ہے، کسی اور کی ذات ہو سکتی ہے، کہ جی یہ خود یہ عمل کر رہا یا نہیں کر رہا. تو میں یہ عرض کروں گا، جیسے وجود انسانی کو خوراک طاقت دیتی ہے تو وہ چلنے پھرنے بولنے دیکھنے کا سبب ہوتا ہے اس کے لیے، اسی طرح جب ایمان نصیب ہو تو عبادات وہ تقویت عطا فرماتی ہیں کہ ہدایت نصیب ہوتی ہے، جو غلطی اور گناہ ہے اس کی کڑواہٹ اور اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے. جہاں تجاوز، اس تجاوز کا احساس ہو، تو جب احساس ہوگا تو پھر معافی کی توفیق بھی نصیب ہوگی، پھر بچنے کی توفیق ہوگی کہ مزید بندہ اس غلطی میں نہ جائے. تو اپنی عبادات جو حکم ہے اس کے مطابق اختیار کیا جائے، اس میں متوجہ ہو کر جو ہے اپنی عبادات اختیار کی جائیں، جو حکم ہے جو اسلوب ہیں ان کے مطابق ادا کی جائے، معذ شمار جو ہے اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے. اس لیے کہ معاذ شمار جب ہم پورا کریں گے تو ہمارے رکوع سجود حکم کے مطابق نہیں ہوں. انسانی حیات میں صاحب حیثیت کے سامنے پیش ہونا حدود و قیود سے باہر ہو، اس پیشی کو مزید جرم کہہ دیا جاتا ہے. اور دونوں انسان اللہ کے حضور جو پیش ہو رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، کیا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حدود و قیود کا خیال کرے؟ جو حصے متعین فرما دیے گئے ہیں اس کے لیے ان کا لحاظ کرے، کیا یہ اس پر لازم نہیں؟ تو جو اپنی عبادات ہیں وہاں ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں جیسے حکم ہے اس حکم کے مطابق ہو، وہ پاکیزگی ہو، وہ صدق ہو، وہ شوق ہو. اب ان تمام حصوں میں ہر شے ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہے. ایک لقمہ جو ہے اگر اس کی حلت و حرمت کا لحاظ نہ کیا جائے تو اس کا اثر رکوع و سجود پر پڑے گا. رکوع و سجود کا لحاظ نہ کیا جائے تو وہ احساس جو حلت و حرمت قائم رکھنے کے لیے لازم ہے، وہاں کمزوری آئے گی. تو جب حکم کو عین حکم کے مطابق اختیار کیا جائے تو ہر صالح عمل جہاں خود اصلاح ہے، اجر اور ثواب ہے، مزید اصلاح کی سبب بنتا ہے اور مزید تقویت نصیب ہوتی ہے. تو یقیناً ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اور یہ ہمارے معاشرے، ہمارے خاندان، ہمارے حالات، ہمارے انداز، ہمارے گفتار شہادت دے رہے ہیں کہ ہمیں بہت بڑی ضرورت ہے. تو آج اگر زندگی کی تکلیف ہے تو ہم دور نہیں کر رہے، تو اگر اسی روش پر رہیں گے تو جو آخرت کی تکلیف ہے پھر وہ بہت زیادہ ہوگی. اللہ معاف فرمائے. قل صدق اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا. یقیناً اللہ کا حکم سچا ہے. اب جو اعتراض کر رہے ہیں ان کے اعتراض موقع پر ایسا جواب آیا ہے کہ وہ اعتراض بودا تھا, جھوٹا تھا, وہ اپنے اس جھوٹ کو کیسے ثابت کر سکتے. جھوٹ کو ثابت کیا نہیں جا سکتا, ایسی دلدل ہے جھوٹ کہ اس جھوٹ کے جو نظر آنے والی زمین ہے یہ دلدل ہے. دیکھنے میں کیسی بھی نظر آ رہی ہو لیکن یہ ایسی دلدل ہے کہ اس پر قدم جو رکھتا ہے وہ اس میں ڈوبتا ہے, غرق ہوتا ہے. جھوٹ پر پھر جھوٹ بولا جائے لیکن پھر بھی وہ سچ نہیں ہوتا, ڈگمگا جاتا ہے. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا قل صدق اللہ, کہہ دیجیے کہ اللہ نے سچ فرمایا. فتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا, اور فرمایا تو دین ابراہیم علیہ السلام حنیف کی پیروی کریں, یعنی عین سیدھا راستہ. اب بیت اللہ شریف جو ہے اس کی تعمیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت بڑی بنیادی حصے ہیں. اب دین ابراہیم کے مطابق جو اعتراضات ہیں وہ مشرک کر رہے ہیں, اللہ کریم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا. اب یہاں جو فرمایا جائے کہ اللہ نے سچ فرمایا, یعنی وہ حصہ اختیار کیا جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا. وما کان من المشرکین, اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. اب یہاں یہ بات جاننا لازم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی اس عمل کے نسبت ہے جو حق کی ہے, باقی شریعت جو ہے وہ شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی لیے کہ اگر ہم قربانی بھی کرتے ہیں تو ہم قربانی اللہ کریم نے اس عمل کو پسند فرما اس نسبت ہے, لیکن ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت کرتے ہیں. اسی طرح اللہ کریم نے انبیاء مبعوث فرمائے, اللہ کریم نے نبی اور رسول مبعوث فرمائے. جہاں درجہ رسالت نصیب ہوا وہاں شریعت عطا فرمائے گی. اس اللہ کے رسول کے بعد جو انبیاء مبعوث ہوئے انہوں نے اس شریعت پر ہی تبلیغ جاری رکھی اور مخلوق کی تربیت فرمائی. لیکن جب بات آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو وہاں جو شریعت ہے, جو احکامات ہیں, اس نسبت سے کہ وہ رخ اللہ کی طرف سے وحدہ لا شریک, ہر پہلو ہر حصے کا نسبت جو ہے اللہ کی طرف ہے. اور فرمایا تم شرک بھی کرتے ہو, جھوٹ بھی بولتے ہو, پھر اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار بھی کہتے ہو. وما کان من المشرکین, اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں. محترم سامعین کرام, آج ہم بڑے معذرت خانہ مسلمان ہیں, دعوی ایمانی میں ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم مسلمان ہونا جو ہے ہمارے اس عمل کا کلام جو ہے اس میں بھی کمزوری ہے. معذرت خانہ شرمندہ جسے کہتے ہیں مسلمان. انسانی زندگی میں جو بنیاد ہوتی ہے نا, بنیاد وہ اس کا فیت ہوتا ہے, اس کا نظریہ ہوتا ہے. اور ہمارا نظریہ یا ہمارا فیت کیا, دین کیا ہے؟ اسلام. ہم حق کے ہوتے ہوئے معذرت خانہ ہے, اور جو شرک کر رہے ہیں قرآن ان 15 صدیوں پہلے ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ کیا اعتراض کر رہے ہیں. اور حق کیا ہے؟ قل صدق اللہ, کہہ دیجیے کہ اللہ نے سچ فرمایا. ہم مان رہے ہیں اور ہم معذرت خانہ ہیں, اور آج بھی جو مشرک ہے آج بھی وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات وہ ہے جہاں ہم سارے آ کر جمع ہو جاتے ہیں. وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم پیروکار ہیں. آج جو یہود و نصاریٰ وہ کیا کہہ رہے ہیں, ابراہیم ایکارڈ کو مانو. ابراہیم ایکارڈ کیا ہے؟ ہم احمد الناس تو جانتے بھی نہیں کہ یہ لفظ کیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہم تو سارے جمع ہو جاتے ہیں, اس لیے ہم سارے ایک ہیں. تو جب ہم سارے ایک ہیں تو پھر قرآن کریم جو فرقان حمید ہے, جو غلط اور صحیح کو واضح فرما رہا ہے, پھر یہ اس کا اقرار ہمارا کہاں گیا؟ پھر اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا جو بنیاد ہے وہ کہاں گیا؟ یہ جو قل صدق اللہ, یہ ہمارا ایمان کہاں گیا؟ مسلمان ممالک وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم ایکارڈ کو مانو, تو جب ابراہم ایکارڈ کو مانو گے تو یہود و نصارہ جو ہیں ہم سارے وہاں جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہم ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہم ہیں، اور مسلمانوں کو فرمایا جا رہا ہے فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ایسے آپ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح پیروی کریں جیسے وہ ایک دین حنیف ایک سیدھے راستے پر تھے. تو آج ساری بات اور ہم ہیں کہ ہم شرمندہ مسلمان، لیکن جو کفر و شرک کر رہے ہیں وہ اس پر اس درجے کے ڈٹے ہوئے ہیں کہ آج بھی اپنے اس موقف پر وہ بات کر رہے ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں. کتنے ہمارے مسلمان حکمران ہیں جو مان رہے ہیں، اور کتنے انتظار میں کھڑے ہیں کہ ہمارے حالات ایسے ہو جائیں کہ ہم مان لیں. تو کیا تمہارا یہ اقرار تمہیں محفوظ کر دے گا؟ اللہ جل شانہ کی دنیا ہے، یہ جہان کا مالک ہے، وہ فرماتا ہے دنیا بھی اس کی ہے اور آخرت بھی اس کی ہے. اسی لیے مسلمان کو قرآن ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا کے مانگنے کی خیر بھی اللہ سے فرماتا ہے اور آخرت کی بھی فرماتا ہے. ہم جب اس شرمندگی کو ہی اپنائیں گے تو پھر ہمارے فیصلے ایسے ہیں. اللہ کریم نے کسی کی جو زندگی یا کسی کا جو عقیدہ ہے اس پر پابندی نہیں فرمائی. کوئی عیسائی رہنا چاہتا ہے رہے، کوئی اعتراض نہیں، یہ اس کا فیصلہ ہے، نتائج اس نے بھگتنے. کوئی یہودی ہے رہے، اس نے اپنے عقیدے کا حساب دینا، کوئی پابندی نہیں. ریاست اسلامی کا قیام ہو اور قرآن کا نفاذ ہو تو بھی ان کی نہ صرف ان کی حفاظت کی ذمہ داری آتی ہے، ان کی عبادت گاہوں کی بھی ذمہ داری آتی ہے. یہ تو ایک ایسا ہر چیز کا مرغوبہ کر دیا گیا ہے کہ حق و باطل کی آمیزش کر دی جائے تاکہ کسی کو کسی بات کی کوئی سمجھ نہ آئے، سب کہیں سب ٹھیک ہے، انسانیت ہی مذہب ہے. انسانیت سکھاتا ہی دین اسلام ہے. وہ اصول جو دین اسلام کے ہیں انہیں ایک طرف کر دو، پھر مجھے بتاؤ انسانیت رہتی کہاں ہے؟ یہ تو جانور ہو جاتا ہے، بندہ رہتا کوئی کلم بل ادل، اس سے بھی گر جاتا ہے، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تو آج جب ہم اپنی ان بنیادوں کو دیکھیں تو اللہ کریم ہمیں فرما رہا ہے فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. تو آج جو شرک کو مانو گے تو یہ جو قل صدق اللہ، اللہ کو کیا جواب ہم دیں؟ ہمارے نزدیک ہمارا ہونا، ہماری حیثیتیں، ہمارے اقتدار بڑے عزیز ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ بڑے بڑے مقتدر حصے دنیا میں آئے ہیں اور فنا ہو گئے. ہم ہی نہیں ہیں، ہمارے بعد جانے کتنی مخلوق آئے گی، اللہ بہتر جانتے ہیں وہ سارے کدھر گئے. تو پوری ایسی ترتیب بنائی گئی ہے کہ امت مسلمہ میں جہاں بھی قوت یا مقتدر حصے ہیں انہیں اس طرح اس میں الجھا دو کہ وہ اپنا زندگی کا محاصر اسی اقتدار کو سمجھے. عامۃ الناس جو مرضی کہتی پھرے، جو مرضی چیختی پھرے، کوئی نہیں پوچھتا. تو کیا ہم اسی طرح بے سدھ رہیں گے؟ میں نہیں کہتا کہ جو دین اسلام پر عمل نہیں کر رہا اس کے گلے کاٹ دو، میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا. لیکن کیا جو دین اسلام کا حکم ہے اس پر عمل پیرا ہونا، کیا یہ اس بات کا کہنا جرم ہے؟ کیا اس بات کا جائزہ لینا یہ درست عمل نہیں؟ ہم بیٹھے ہیں، صبح ہو گئی، شام ہو گئی، دن گزر گیا، کبھی رو لیا، کبھی ہنس لیا، کیا یہ زندگی ہے؟ کیا اللہ کے حضور ہم جواب دیں گے ہم کیا کرتے رہے؟ تو اور کچھ نہیں کر سکتے، تو اپنی زندگیوں کو تو ہم دیکھیں. فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کیا ہماری زندگی ہمارے اعمال ایسے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہم اپنی مرضی اور خواہشات پر ہیں؟ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. تو یہ جو شرک خفی ہے اس کا ہم جواب کیا دیں گے کہ فلاں ملک سے تعلق نہ ہوا تو ہمارا ملک ڈوب جائے گا، فلاں شخص سے تعلق نہ ہوا تو میری کاروباری حیات نہ رہے گی، اسے ہم کیا درجہ کہیں گے؟ جاری نہ صحیح تو خفی تو ہوگا، تو شرک نہیں ہوگا. تو سب سے جو بنیادی ضرورت آج کے مسلمان کی ہے وہ یہ ہے کہ جو مانا ہے اس پر مضبوط کھڑے ہو اور عمل کرو, اور یہی عامۃ الناس مجھ تک اور آپ تک جو ہماری ضرورت ہے وہ یہ ہے. اس لیے کہ جہاں اس خلق کی حیات ہے نا, یہ زمین و آسمان کی وسعتیں ہیں, جانے کیا انتظام اللہ نے فرما رکھے ہیں, کتنا نظم آسمانوں پر ہے, کتنا نظم زمین پر ہے, کتنا نظم زیر زمین, ہمیں کیا کیا معلوم, نہیں جانتے. ہم تو اتنا کچھ بھی نہیں جانتے جسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی حقیقت کو بھی ہم جان پائیں. تو ہر زندگی اور ہر نظم اپنا فرصت کا وقت پورا کر رہی ہے, تو یہی شب و روز نہیں رہنے جسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہی دوام زندگی ہے. نہیں, یہ دوام زندگی نہیں ہے, یہ رواں ہے زندگی, اختتام زندگی کو. تو اس لیے اپنی جائزہ بھی لینے کی ضرورت ہے, تصحیح کی بھی ضرورت ہے, پھر اس تصحیح شدہ عمل پر قائم رہنا جو ہے یہ ضرورت ہے. کچھ نہ ہو, میں اپنے اعمال درست کروں, میں اپنا کلام درست کروں, اپنا اختیار درست کروں, میں مکلف اس بات کا ہوں. میرے پاس جو قوت گوائی ہے کہ میں یہاں سے کلام کر رہا ہوں, تو میری ذمہ داری ہے کہ میں حق بولوں. ہاں, ہم اول تو حق بولنے سے استعمال کرتے ہیں, پھر جب حق بولیں تو ہم اس طرح حق بولتے ہیں جیسے اگلے کو ہم نے حق مارنا ہے, مزید جو ہے ہمارے درمیان تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اللہ کریم یہ توفیق دے کہ ہم یہ احساس کریں کہ جو قرآن کریم, وہ اعتراضات جو صدیوں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کیے گئے, آج ہم ان کے اقرار میں چل رہے ہیں. ابراہیم کارڈ کو مان لو, ابراہیم کارڈ کو مان لو تو یہ جو ذبح ہو رہے ہیں ان تمہیں ذبح کرنا چھوڑ دیں گے. تمہاری معیشت کو جو اس درجے کا کرش کر دیا گیا ہے کہ صبح شام کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, اسے تمہیں چھوڑ دیں گے. اپنے پاؤں پر مضبوط کھڑا ہونا یہ نہیں ہے کہ دوسرے کی گردن اڑانا, لیکن اپنے پاؤں پر مضبوط کھڑا ہونے کے لیے آپ کو اور ہمیں اپنے اصول اور ضابطے درکار ہیں, اور اس کے لیے وہ مضبوط ایمان درکار. تو جب مضبوط ایمان کی طرف آئیں گے تو کیا جو شرائط ہیں ان سے لے کر اعمال تک ہمیں نہیں دیکھنا ہوگا. میں نیس القوم اور امت ہم بیٹھے رو رہے ہیں کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے, یہاں ظلم ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, ہم خود کہاں ہیں؟ کبھی غور کیا؟ ہماری تو حالت یہ ہے کہ خانہ خدا میں گزرتے ہوئے ہم دیکھیں کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے, ہم اس کو اٹھا کر کسی طرف رکھنے سے قاصر ہیں, بلکہ اپنے ہاتھ سے پھینک جائیں گے, یہ نہیں خیال کریں گے خانہ خدا ہے, میں یہاں اس میں خرابی کا اضافہ کر رہا ہوں یا کمی کر رہا ہوں. یہ ہوش کیسے آئے گا؟ یقین مانے, ہوش بندگی سے آئے گا, اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے گا. اگر ہم نے اتباع کے لیے اپنی شرائط اختیار کرنی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے اصولوں پر کرنی ہے, تو نہ وہ محبت ہوگی اور نہ ہماری اصلاح, اور نہ وہ محبت شرف قبولیت پائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت امتی کا ہے وہ شرف ہے, اور اس کے اصول قرآن دے رہا ہے, اور وہ ایسا شرف ہے کہ اس کا نکھار زندگی اور معاشرے میں نظر آتا ہے, فلاح میں نظر آتا ہے, ایثار میں نظر آتا ہے, ظلم میں نہیں ہوتا. آج ہم اپنے معاشرے میں انصاف کے لیے بھی ظلم کر رہے ہیں, کیا ہمارے گرد و پیش جو اپنے نظام اس میں نہیں ہو رہا؟ ہم کسی غلطی کے تدارک کے لیے انصاف کا پہلو اختیار نہیں کرتے, مزید ظلم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلطی درست ہو جائے. تو آگ کو آگ سے بجھاتے رہو, کیا بجھ جائے گی؟ ہم اس روش پر چل رہے ہیں تو نتائج تکلیف دہ ہیں, ہوتے رہیں گے, بڑھتے رہیں گے. تاں جب تک فتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا, اس حصے پر نہیں آئیں گے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے مطابق ہماری زندگی آئے. وما کان من المشرکین, اور یہ اللہ کی اولاد کہہ رہے ہیں, اللہ کے کلام تورات و انجیل میں اضافے کر رہے ہیں, جو بات پسند نہیں ہے وہاں اسے حذف کر رہے ہیں, پھر کہتے ہیں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. یہ سارا جھوٹ ہے, سچ وہ ہے جو اللہ ارشاد فرما رہا ہے, اور وہ حصے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیے تھے انہی پہلوؤں پر, یعنی حق پر, دین اسلام پر قائم رہیں اور کوئی شرک کا شائبہ نہ ہو. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک و ھدی للعالمین. یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ مکہ میں ہے, برکت والا اور ہدایت ہے جہانوں کے لیے. سبحان اللہ, اللہ کریم غفور الرحیم ہے, اس نے پیدا فرمایا ہے, وہ ہر حصے سے واقف ہے, اس کی ذات علیم ہے. وہ مخلوق جسے اس نے پیدا فرمایا وہ واقف ہے اس کے احساس سے, وہ واقف ہے اس کی ضروریات سے, وہ واقف ہے اس کے خدشات سے, ایک ایک حصے سے واقف ہے. بنایا اس نے, پیدا اس نے فرمایا, یہ احساس اس نے عطا فرمایا, یہ تمنائیں جو لیے پھرتا ہے یہ اس کی دی ہوئی ہیں, اور اس نے ہر حصے کی تکمیل اور اس کے اصول اور ضابطے یہ واضح بیان فرما دیے. وہ ذات جو ایمان بالغیب میں بہت بڑا غیب ہے کہ نہ دیکھ سکتے ہو دیکھتی آنکھوں, نہ سنتے کانوں سن سکتے ہو, نہ چھو سکتے ہو, لیکن نوری ایمان ایسا ہے کہ انت عبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. ایمان وہ جلا بخشتا ہے کہ دیکھ نہیں سکتے لیکن جیسے اسے دیکھ کر رکوع سجود کر رہے. اس غفور الرحیم نے ایک ایسا مقام عطا فرما دیا اپنی اس مخلوق کو کہ جسے اس نے پسند فرمایا کہ یہ میرے حضور سجدہ ریز ہو اور سبحان ربی الاعلیٰ عرض کرے, یہ عرض کرے اور وہ قبول فرمائے. سبحان اللہ, تجلیات ذاتی کا محبت بیت اللہ شریف اس نے عطا فرمایا, اور بیت اللہ شریف کی ایسی برکات ہیں جو ہر بندے مومن کو نصیب ہوتی ہے. حج صاحب استطاعت پر ہے, اس کی شرائط ہیں, بنیادی فرائض میں ہے, لیکن جس طرح روزے کے ساتھ مشروط حصے ہیں کہ اس اہل ہو کے روزہ رکھ سکے, اسی طرح حج وہ فریضہ ہے جو صاحب استطاعت پر فرض. جب صاحب استطاعت پر آئیں گے تو وہ فقہ میں سارے حصے بیان فرمائے گئے ہیں, ذات کے حوالے سے, سفر کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے حوالے سے, اخراجات کے حوالے سے, ہر حصہ بیان فرمایا گیا اس کی. تو جب بات آتی ہے بیت اللہ شریف کی تو جو نہیں جا سکتا, خرابی صحت کی وجہ سے نہ جا سکے, مالی وسائل کی وجہ سے نہ جا سکے, حفاظت جو ہے اس کے مسائل ہونا جا سکے, گھر جو ہے وہ محفوظ نہ ہونا جا سکے, کوئی سبب بھی ہو, وہ جو پانچ دفعہ رخ کرتے ہو وہ کہاں کرتے ہو؟ بیت اللہ شریف کو رخ کرتے ہو. تو تجلیات ذاتی کا محبت ہے, وہاں کا رخ ایسے ہے جیسے اللہ کریم کی طرف رخ کیا جا رہا ہے. وہ مخصوص فرما دیا مالک نے اس مقام کو کہ اس میں برکات ہیں. صاحب ایمان جو جہاں ہے, جو نہ جا سکا, اس کے لیے بھی وہ برکات کا حامل ہے, اور اسے بھی اس سے نصیب ہوتی ہیں کہ جب وہ بھی اس طرف رخ کرتا ہے اور رکوع کرتا ہے, دست بستہ ہوتا ہے, رکوع سجود و تشہد میں جاتا ہے, تو اپنے اللہ سے شرف ہم کلامی کر رہا ہے, اور بیت اللہ شریف کی برکات جو ہیں وہ اسے نصیب ہو رہی ہیں. تو فرمایا یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا, للذی ببکۃ, یہاں با لفظ جو ہے یہ عربی میں عموماً جو میم کی جگہ با بھی بولتے ہیں, پھر کچھ مفسرین کرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عین جو بیت اللہ شریف کی جگہ ہے اس کو بھی لفظ بکا جو ہے وہ کہا گیا ہے, باقی یہ جو علاقہ ہے اس کو مکہ کہا گیا ہے, لیکن عربی زبان میں یہ میم اور بے اس کا فرق جب آتا ہے تو وہ بھی بکا لفظ بیان کرتے ہیں. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ترجمہ فرمایا وہ لفظ مکہ ہی بیان فرمایا. اور یہ جو علمی بحث ہوتی ہے اس کے لیے ایک استعداد جو ہے علمی وہ درکار ہوتی ہے, اسی لیے قرآن کریم کے ترجمے سے, صرف ترجمے سے اپنی رہنمائی اخذ کرنے میں خطرہ ہوتا ہے کہ بندہ کہیں کوئی خطا نہ کھا جائے, اس کی تفسیر دیکھنی چاہیے. جب آپ تفسیر دیکھتے ہیں تو تفسیر جو لکھ رہا ہے یا بیان کر رہا ہے صاحب تفسیر جو ہے اس کا وہ علم جو ان حدود و قیود میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہیں ہمارے لیے آسانیاں تحقیقی پہلو میں کر رہے ہوتے ہیں. تو جب کوئی جس کا دینی علم نہ ہو یہ دسترس نہ ہو کہ دینی علوم پر اس کی کسی درجے کی مہارت ہو تو دنیاوی علوم یا دنیاوی شعور کے تحت صرف زبان کے معنی کو سمجھ کر اپنے لیے تعین کرنا اس میں نقص یہ آ جاتا ہے کہ متشابہات میں کیا کرو گے. وہ حکم جو دیا گیا ہے لیکن اس حکم کی تکمیل میں پھر کیا کرو گے. وہ قرآن کریم نے جو صلاح کا فرمایا تو اس کے اوقات اس کے رقوع سجود وہ تعین کہاں سے لو گے, اس میں اللہ کے حضور کہاں کیا پڑھو گے یہ کہاں سے لو گے. تو یہ وہ حصے ہیں جہاں خدشہ ہوتا ہے کہ بندہ خطا نہ کھا جائے. اور یہ آج کے ہمارے معاشرے کا ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ جو بندہ بھی کوئی بات کہتا ہے اسے پہلے جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے قرآن میں دکھاؤ. اب اس قرآن کریم کے اصول اور ضابطے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا احادیث مبارکہ ہے سنت خیر الانام ہے پھر وہ حدود جو خیر القرون میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا سکھایا تصحیح فرمائی ذاتی طور پر اپنی ذات مبارکہ عملی نمونہ مخلوق کو عطا فرمایا اور وہ حدود جو خیر القرون میں تعین کی گئیں ساری فقہ ان حدود کے تحت آتی ہے. تو جب وہاں کی بات آتی ہے تو آج اگر اٹھ کر کوئی کھڑا ہو کر کہہ دے نہیں اس بات کو میں ایسے سمجھوں گا یا ایسا نہیں سمجھتا تو اس کے انکار کی حیثیت ہی کوئی نہیں, اس لیے کہ جن ہستیوں کی نسبت بات ہو رہی ہے وہاں سے اصول آ رہے ہیں, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا سیکھا جیسے سمجھا جیسے سیکھا جیسے عمل کی اس کی تصحیح فرما ہم تک وہ پہنچنے کا سبب بنے. اس لیے اجماع امت جو ہے اسے دیکھا جاتا ہے, وہ اصول دیکھے جاتے ہیں فقہ میں جو ان حدود میں جن کا تعین ہوتا ہے. تو آج ہمارا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ترجمہ دیکھتے ہیں اور اس ترجمے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں جو مجھے سمجھ ہے یہی سمجھ ہے, حالاں وہی بندہ جو یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے امور دنیا میں جو مہارت رکھتے ہیں ان سے رجوع کر رہا ہوتا ہے, دین میں رجوع نہیں کر رہا دنیا میں رجوع کر رہا. دنیا میں پھر کیوں رجوع کر رہے ہو؟ سائنس اور ٹیکنالوجی میں جاتے ہو میڈیکل میں جاتے ہو تو وہاں کیوں رجوع کرتے ہو جو سابقہ سرچز ہیں, تو یہاں کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ بڑی بنیادی حصے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ ضرورت ہے کہ ہمیں اس حصے کو سمجھنا ہے کہ جو قرآن فرما رہا ہے کن اسلوب کو اختیار کرنے سے وہ اصول اور ضابطے میں سمجھ پاؤں گا ان تک کی رسائی کی ضرورت ہے. تو اسی طرح یہ لفظ جیسے میں نے بے بقت عرض کی کہ اب با یا ما میم, با یا میم کی بات نہیں ہے, ہمیں یہ ترجمہ نصیب ہوا کہ کلام میں مکہ المکرمہ کی بات ہو رہی ہے. اب اس میں شان نزول کے پہلو بھی ہوں گے اس میں کلام کے پہلو بھی ہوں گے. اب یہ وہ حصے ہیں جو عظمت بیان فرمائی جا رہی ہے ان کا اس عظمت سے وہ تعلق نہیں ہے جو ہمیں حکم دیا جائے, اس کی جزیات میں سے ایک جو ضرور ہے. تو جب ہم قرآن کریم کے اصول اور ضابطے جو بنیاد ہمیں دی جا رہی ہے اس سے ہٹ کر آگے اس پر بحث پر چلے جاتے ہیں جس کا حکم ہمارے لیے نہیں, اب مجھ سے یہ سوال نہیں ہوگا قبر میں کہ میم پڑھا ہے یا با پڑھا ہے, لیکن مجھ سے یہ سوال ہوگا کہ بیت اللہ شریف کی طرف جو رخ کر کے نماز پڑھنی تھی وہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, جو رکوع سجود تھے وہ کیسے تھے. تو یہ وہ اسلوب ہیں, ان کو سمجھنے کے لیے ان حصوں کی ضرورت ہے کہ اس کی نزاکت کو بھی جانا جائے. مبارک و حدل للعالمین, برکت والا اور ہدایت ہے جہانوں کے لیے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں تجلیات ذاتی کا محبت عطا فرمایا اور اس کی برکات نصیب ہو رہی ہیں. وقت تمام ہوا, انشاءاللہ اگلے بیان میں اس سے متعلق جو مزید پہلو ہیں وہ عرض کروں گا. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.